اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور نعمت کا اور احسان کا ذکر فرماتے ہیں اور اس احسان کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بھی ذکر فرماتے ہیں. تو 40 سال تک تو وہ وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے, باہر نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اسی وادی میں گھوم پھر کے وہیں پہ واپس آ جاتے تھے. یہ بطور سزا کے 40 سال تک ایسے ہی رہا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرمایا, ترنجبین اور بٹیریں نازل فرمائی, آسمان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا بادل ان کے اوپر تان دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے. اور آگے جو احسان ہے وہ یہ کہ جب 40 سال کے بعد وہاں سے رہائی ملی اور انہوں حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ تھے, بیت المقدس پر حملہ کیا گیا اور شام تک اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی فتح نصیب فرما دی. کچھ دیر کے لیے سورج بھی روکا گیا اس موقع پر, ڈوبنے سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تو سورج بھی ڈوبنے سے رک گیا, یہاں تک کہ حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلاۃ والسلام کو کامیابی حاصل ہو گئی, فتح حاصل ہو گئی تو سورج غروب ہوا. اس کامرانی اور فتح کے نتیجے میں اور کامیابی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے دروازے سے جب تم داخل ہو اس شہر میں تو جھکے ہوئے داخل ہو عاجزی کے ساتھ اور حطہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہو, اے اللہ بخشش, اے اللہ بخشش, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. تو اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے جو آج پڑی ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب ہم نے تم سے کہا کہ بیت المقدس کے شہر میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور اس شہر میں جو تم چاہو کھاؤ پیو, وسعت کے ساتھ خوب کھاؤ پیو, مگر یاد رکھو پہلے داخل ہوتے وقت اس شہر میں جھکے ہوئے داخل ہونا, جھک کر داخل ہونا عاجزی اور انکساری کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا گویا اللہ کے مقبولین کا طریقہ ہے. روایات میں آتا ہے سرور دو عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اس شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے جس شہر کے رہنے والوں نے ظلم کر کر کے نکلنے پر ہجرت پر مجبور کیا تھا, طرح طرح سے ستایا تھا, کانٹے بچھائے, کوڑا پھینکا گیا, اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی. اب فاتحانہ ان میں داخل ہو رہے ہیں, سب سہمے ہوئے ہیں اور پناہ دی گئی جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان ہے, جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اس کو امان ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا. ورنہ ایسے موقع پر جس کو ستایا گیا ہو، اتنا ستایا گیا ہو اور وہ اس کو طاقت قدرت حاصل ہو جائے تو وہ کیا کچھ حشر کرے گا. لیکن یہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ، تو آپ کا سر مبارک، اور اس دن آپ نے کالا عمامہ پہنا تھا، وعلیہ عمامۃن دسما، یعنی اس دن وعلیہ العمامۃ السوداء، یہ بھی الفاظ ہیں، کالا عمامہ آپ کے سر مبارک پر تھا. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ خوشی کے موقع پر کالا امامہ باندھ لینا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر باندھا تھا، تو خوشی کے موقع پر کالا امامہ باندھ لینا چاہیے، اور ہمارے ہاں الٹا ہے، کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے کالا رنگ مت پہنو. بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع تھا، کامیابی کا موقع تھا، اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھا، اور بظاہر نصوص سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث میں صراحت کے ساتھ کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ سفید امامہ باندھتے تھے، لیکن یہ جو کالے امامے کا ذکر فرما دیا صحابہ نے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ معمول سے ہٹ کر تھا جب ہی اس کو ذکر فرمایا کہ آج کے دن کالا امامہ ہے آپ کے سر مبارک، وہ معمول سے ہٹ کر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید امامہ باندھا کرتے تھے، لیکن اس دن معمول سے ہٹ کر کالا امامہ باندھا. اس کو صحابہ نے چونکہ ایک یہ ادا ایسی تھی جو معمول سے ہٹ کر تھی، خلاف معمول تھی، اس کو ذکر فرمایا کہ آپ کے سر مبارک پر کالا امامہ ہے، اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا عاجزی اور انکساری کی وجہ سے. تو گویا حضور بھی جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سینے کو نہیں تانا ہوا تھا، کوئی اکڑ کے نام و نشان آثار نہیں تھے، عاجزی اور انکساری تھی. اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزام وحدہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ایک ہے، الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا. یہ صلح حدیبیہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی فتح مبین ہے، یہ فتح مبین کی خوشخبری ہے، آپ گھبرائیں نہیں اس سے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ایک ہے، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، آج ہمیں کامیابی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اللہ داخل فرما رہے ہیں. نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی نہیں فرمایا نصرانی، اس میری مدد کی، جس نے اپنے ایک بندے کی مدد کی، یہ بھی عاجزی کے الفاظ، جس نے اپنے ایک بندے کی مدد کی، کیا عاجزی ٹپک رہی ہے الفاظ، یہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے میری مدد کی، نصرانی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور تنے تنہا اکیلے اللہ تعالی نے تمام لشکروں کو شکست دی، اپنی طاقت کی، اپنے اسلحے کی، فوج کی نفی کر دی، تنے تنہا اللہ نے شکست دی تمام لشکروں. احزاب کا لفظ ہے جو حزب کی جمع ہے، اور حزب لشکر کو کہا جاتا ہے. گویا تمام لشکروں کو جو مختلف قبائل کے تھے، جو ہمارے خلاف اکٹھے تھے، اللہ نے ان کو اکیلے تنے تنہا شکست دی. تو یہ ہے عاجزی اور انکساری. اور اس موقع پر سرور عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی. علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اشراق کی نماز تھی، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دراصل مکہ مکرمہ کی جو فتح تھی، اس میں شکرانے کی نماز پڑھی گئی تھی، اور اس کی تائید حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے. لہذا راجح بات یہی ہے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ یا اشراق چاشت کی نماز نہیں تھی, بلکہ یہ مکہ مکرمہ کی فتح پر شکرانے کی نماز تھی. کیونکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسرا کے اس میں دربار میں فاتحانہ داخل ہوئے اس کے محل میں, تو وہاں بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 8 رکعت نماز فتح مکہ پر ادا فرمائی تھی, یہ گویا اس کی اتباع میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے 8 رکعت نماز, تو ان کے اس عمل سے ہی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ چاشت کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ شکرانے کی نماز تھی. راجح بات یہی ہے, اگرچہ قول یہ بھی ہے کہ وہ اشراق کا وقت تھا, چاشت کا وقت تھا, تو ہو سکتا ہے چاشت کی نماز ہو. تو یہ مقبولین کا عمل ہے کہ بڑی کامیابی کے وقت جتنی بڑی کامیابی ملے وہ اتنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کا عمل عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے, تواضع والا ہوتا ہے. تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے, سورج کو ڈوبنے سے روکا گیا اور تمہیں اللہ نے کامیاب کیا ہے, لہذا اب تم ایسے حالت میں داخل ہو جس سے اظہار ہوتا ہو شکستگی کا اور آثار ظاہر ہوتے ہوں تواضع اور عاجزی اور انکساری کے, کسر نفسی کے. لہذا جھکی ہوئی حالت میں داخل ہو اور حطہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہو, اے اللہ بخشش, اے اللہ بخشش. تو وہی قلنت قلو هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا, یعنی جتنا چاہو خوب فراغت کے ساتھ وسعت کے ساتھ کھاؤ پیو, وادخلوا الباب سجدا, اور داخل ہو اس شہر کے دروازے میں سجدے کی, یعنی جھکی ہوئی حالت میں, جھکی ہوئی حالت میں داخل ہو, جھکتے ہوئے داخل ہو. وقولوا حطفا, اور حطفا حطفا کہتے ہوئے داخل ہو, اے اللہ ہماری بخشش فرما. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, یعنی جھکے ہوئے داخل ہو, جھکتے ہوئے داخل ہو, یہ بدنی شکر ہوا. اور وَقُولُوا حِطَّةً, اور یہ زبانی شکر سکھایا گیا کہ کہو اے اللہ مغفرت, اے اللہ بخشش, اے اللہ بخشش, یہ زبانی شکر ہوا دونوں. اور ان دونوں کا مجموعہ دل کی روحانی کیفیت عاجزی اور انکساری کا یہ نتیجہ ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں. لہذا جب یوں کر لوگے تو نغفر لکم خطایاکم, تو ہم تمہاری خطایا کو, تمہاری لغزشوں کوتاہیوں کو ہم معاف فرما دیں گے. اگرچہ تم اتنا کچھ بغاوتیں کر چکے, اتنی تم نافرمانیاں کر چکے, مگر ہم تمہیں معاف کر دیں گے. نغفر لکم خطایاکم, بلکہ آگے فرمایا وسنزید المحسنین, جو اخلاص کے ساتھ اس عمل کو, جتنے اخلاص کے ساتھ کریں گے ہم اور زیادہ ان کے اجر کو بڑھائیں گے. وسنزید المحسنین, خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ہم بڑھا دیا کرتے ہیں. مگر انہوں نے یہاں پر بھی ناشکری کی, اتنی بڑی کامیابی اور اتنے بڑے انعام کے ملنے کے باوجود وہ سرین کے بل داخل ہوئے اس شہر کے دروازے سے, سرین کے بل داخل ہوئے, اور حطفہ حطفہ کہنے کے بجائے ایک مہمل جملہ کہنے لگے, حبتن فی شعرتن, حبتن فی شعرتن, گیہوں کا دانہ اور جو کے دانے کے اندر گیہوں کا دانہ, ایک مہمل جملہ جس کا کوئی واضح مطلب بھی نہیں تھا, بس یہ کہ صرف مذاق اڑانا تھا اللہ کے حکم کا, حطفہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور یہ اس طرح کے کلمات کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سرین کے بل داخل ہوئے. اس کی بھی دونوں حکموں کی خلاف ورزی کی. لہذا اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا. یہ عمل ہی ایسا تھا کہ اللہ کے غضب, اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا عمل. لہذا اللہ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, ان لوگوں نے بدل دیا, جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا ان لوگوں نے بدل دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا, ان سے کہا گیا تھا حطفہ حطفہ کہتے ہوئے داخل ہو, انہوں نے اس کو ہی بدل دیا. حبتن فی شعرتن حبتن فی شعرتن، یہ کہتے ہوئے داخل ہو. گیہوں کے دانے، وہ جو کے دانے کے اندر گیہوں کا دانا، بس یہ کہتے ہوئے داخل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا ان پر ہم نے رجز کو یعنی عذاب کو نازل فرمایا، بوجہ اس کے کہ وہ فسق اور نافرمانی کرتے تھے. حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ رجز سے یہاں مراد طاعون کا عذاب ہے جو چوہوں کی وجہ سے آتا ہے. تو ایک ایسا عذاب ان پر مسلط کیا گیا، یعنی طاعون کو ان پر مسلط کیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کے اندر 70,000 آدمی ان کے مر گئے. اس امت کے اوپر، مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، اس امت کے اوپر بہت بڑے بڑے طواعین خمسہ آئے ہیں، 5 طاعون ایسے آئے ہیں جو بڑے خطرناک تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ طاعون اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یہ جو ہم زاد السعید ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زاد السعید، یہ نشر الطیب، زاد السعید تو الگ ہے درود شریف کے بارے میں، نشر الطیب یہ کتاب ہے سیرت کے بارے میں. دراصل ایک طاعون پھیلا ہندوستان میں اور اس طاعون سے اموات بہت ہو رہی تھیں. جہاں اموات ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں اللہ والے اس سے غافل ہیں، ڈاکٹر لوگ ہی کام کر رہے ہیں بس. ڈاکٹر حضرات تو اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے. ہم پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھا اللہ والوں. ایک مرتبہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے صحبت کی، رات کا وقت تھا، پڑوس سے چیخنے چلانے کی آواز آئی. حضرت گھبرا گئے، فرمایا جاؤ پتہ کرو. پتہ کروایا کیا بات ہے اتنی رات گئی، کیسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز تھی. فرمایا کیوں کیا ہو گیا پتہ کرو. معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے میں مشکل ہو رہی ہے عورت کو. حضرت کا ارادہ اس وقت، حضرت اس وقت جنوبی حالت میں تھے، حالت جنابت میں تھے، اور حضرت کا ارادہ تہجد کے وقت غسل کرنے کا تھا. اس کو ملتوی فرمایا، اسی وقت غسل فرمایا. غسل فرما کر کاغذ قلم تھاما اور اذا السماء انشقت کی 5 آیتیں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تک، یہ 5 آیتیں لکھیں بسم اللہ لکھ کر، اور فرمایا جاؤ اس کے بائیں ران پہ یہ باندھ دو اس عورت، اور دعا بھی فرمائی، اور سیکنڈوں کے اندر اس کا کام بن گیا. جب یہ عمل کیا گیا بڑی آسانی سے بچے کی ولادت ہوئی. ہم سمجھتے ہیں اللہ والے بالکل ایسے ہی بس، ان کو سوائے اللہ اللہ کرنے کے اور کچھ کام نہیں. جو یہ کہتا ہے اس نے پہچانا ہی نہیں اہل اللہ. اب بتائیے کیا درد تھا. اسی وقت غسل فرمایا اور پھر وہ کاغذ قلم تھاما اور فوراً تعویذ بنایا اور فرمایا بائیں ران پہ باندھ. اور یہ اتنا مؤثر تعویذ ہے، ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو دے دیا، ان کے یہاں ولادت ہونے والی تھی. انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ بہت معاملہ خراب ہو گیا تھا، جو گائنیکولوجسٹ تھی عورت تھی اس نے کہا کہ یہ تعویذ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے، آپ لے جائیں بچے کو لے جائیں اس کی ماں کو لے جائیں، لیکن یہ تعویذ ہمیں دے جائیے. یہ اتنے کام کا تعویذ ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، یہاں اس طرح کے کیس آتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ اس تعویذ کی برکت ہے کہ آپ کا بچہ آسانی سے پیدا ہوگا، لہذا ہم یہ تعویذ واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو استعمال کریں گے اور جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے. یہ وہی تعویذ تھا اذا السماء انشقت والا. ہمارا کیا، ہم نے تو اپنے بزرگوں کی بات اور وہ کلام الہی نقل کر کے دے دیا. ہمارا تو کوئی کمال نہیں، اصل کمال ہمارے اکابر کا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کا. تو حضرت جب یہ طاعون پھیلا ہے تو حضرت نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور حضرت کا تو معاملہ یہ تھا 13 سال کی عمر سے جبکہ تہجد جبکہ فرض نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی حضرت کی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی 13 سال کی عمر سے آخری عمر تک جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس وقت بھی تہجد کے وقت حضرت تکیہ سامنے رکھتے تھے اس پر ہاتھ رکھ کے بس چپکے سے بیٹھ جاتے تھے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے تھے بعض اس وقت بھی نہیں آئے تہجد میں اٹھنے سے وہ معمول تھا ساری زندگی کا کیسے چھوٹ سکتا ہے معمول حضرت نے فرمایا تھا نا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے کچھ دن تم مشقت اٹھا کے معمول کو نہ چھوڑو پھر معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا تو وہ حضرت بیٹھ جاتے تھے آرام سے اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ آپ زبان وغیرہ نہ ہلائیں بات کر کلام نہ کیجیے تو حضرت نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ لوگ مر رہے ہیں آپ کی مخلوق مر رہی ہے کچھ بتائیے کس طرح اس کو روکا جائے کیا اس کا علاج ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل پر یہ القاء ہوا تھا کہ ایک کتاب لکھی جائے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر ہو وہ پھر حضرت نے اس کی تعلیف شروع فرمائی نشر الطیب کے نام سے یہ کتاب دستیاب ہے اس کا مطلب ہے نشر الطیب کا مطلب ہے خوشبو کا پھیلنا تو یہ کتاب انہی دنوں میں تعلیف ہوئی تھی اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ تعاون تھانہ بھون کے چاروں طرف آنے کے باوجود تھانہ بھون میں داخل نہیں ہوا بلکہ ہندوستان سے ختم ہی ہو گیا بالآخر تو ہم کہتے ہیں اللہ والے کچھ کام نہیں ان کو اپنے کام سے کام ہے ایسی بات نہیں ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے امت سے نہ امت کی روحانی حالت سے نہ امت کی جسمانی حالت سے یہ تو ایک بیماری تھی جسمانی بیماری تھی تعاون اس سے بھی اہل اللہ غافل نہیں ہوتے تو تعاون جارف جو اس امت پر بڑے تعاون آئے ہیں طواعین خمسہ مسلم میں اس کا ذکر ہے تعاون جارف ایسا تعاون آیا ہے جس میں ایک دن کے اندر 75,000 مسلمان شہید ہوتے تھے تعاون کے اندر ان کی اموات ہوتی تھی خود حضرت ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون سے ہی ان کی شہادت ہوئی تو یہ تعاون آیا بنی اسرائیل پر ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں تعاون آیا اور 70,000 آدمی ان کے مرے ہیں اسی تعاون کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے گناہ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک ہاں ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے آیت گزری تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بچھڑے کی پرستش پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو ان میں 3 گروہ بن گئے تھے ایک تو وہ جس نے سکوت اختیار کیا خاموشی اختیار کی اور ایک وہ جس نے سرکشی اختیار کی بچھڑے کو معبود بنا کر اور ایک گروہ وہ جو سمجھاتا رہا خود بھی بچھڑے کی پرستش سے باز رہا اور سمجھاتا بھی رہا تو جو سمجھاتا رہا جو طبقہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما اس کو تو توبہ کی ضرورت ہی نہیں تھی جو یہ باقی 2 طبقے تھے یعنی ایک تو وہ جس نے سکوت اختیار کیا ارے ہمیں کیا وہ جانے ان کا کام ہمیں ان سے کیا واسطہ یہ بھی بڑی خطرناک بات کیوں نہیں روکا تم نے جب تمہارے سامنے نافرمانی ہو رہی ہے کیوں نہیں روکا تم کیوں کوشش نہیں یہ بھی جرم شمار ہوا لہذا فرمایا جو سکوت اختیار کیے ہوئے تھے وہ قتل کریں ان لوگوں کو جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا تو سکوت اختیار کرنے والوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ قتل کریں اور جو بچھڑے کی معبود پرستش کرنے والے تھے ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ قتل کرنے دیں قتل ہوں خود ہی قتل ہوتے رہیں اور ان کو قتل کرنے کا موقع فراہم کریں کچھ نہ مزاحمت کریں بس یہ ان کی توبہ ہے تو ان کی توبہ اس طرح قبول فرمائی خاموشی اختیار کرنے والوں کو اور ان کی توبہ اس طرح قبول فرمائی کہ قتل ہو کر ان کی توبہ قبول ہو تو یہ گویا کہ صحیح بات تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک